وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم وقال في موزين آخر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اس نے عافیت اور سلامتی کے ساتھ شعبان کا مہینہ گزارنے کا ہمیں آپ کو موقع نصیب فرمایا اور اس سے بڑھ کر فضل و کرم عنایت و احسان کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ پروردگار کی شان کہ اس نے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم بھی دیا، عبادت کا طریقہ بھی بتایا اور عبادت کی جگہ بھی بتائی۔ عبادت کے احکام تو ہم سنتے رہتے ہیں، عبادت کا طریقہ بھی پروردگار نے ہمیں بتا دیا، یا تو قرآن کریم میں یا محبوب دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ پھر عبادت کی جگہ بھی اللہ نے عطا کی۔ عبادت کی اللہ نے اس امت کو تین جگہیں عطا کی ہیں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ رب کریم نے اس امت کو عبادت سے کسی موقع پر محروم نہیں کیا۔ اگر عبادت کسی جگہ کے ساتھ خاص ہوتی، کسی حکم پر عمل کرنا کسی جگہ کے ساتھ خاص ہوتا، تو اگر وہ جگہ اس محل پہ ہم نہ پہنچ پاتے تو بہت سی عبادتوں سے محروم رہ جاتے۔ یہ پروردگار کی شان کریمی ہے کہ اس نے عبادت کا طریقہ بھی ہمیں بتایا اور عبادت کی جگہ کو بھی اللہ نے عام کر دیا۔ چنانچہ عارفین نے لکھا کہ مومنوں کے لیے اللہ نے عبادت کی تین جگہیں بنائی ہیں، ایک کو مسجد خانہ خدا اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ نے عبادت کی دوسری جگہ ایمان والوں کے لیے ہر مومن کا گھر بنایا ہے۔ مومن کا گھر یہ عبادت کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں مومن کا جو گھر ہے اس گھر کا وہ حصہ جو خاص طور پہ عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ یوں تو مومن اپنے گھر کے ہر حصے میں عبادت کر سکتا ہے، لیکن وہ حصہ جو عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے وہاں پہ عبادت کے بطور خاص ادا کی جائیں، اس کی نظافت، اس کی خوشبو کا انتظام کیا جائے، ایک ایسا ماحول وہاں پہ بنایا جائے جیسے لگے کہ یہ مسجد کے مثل ہے اور مسجد کی طرح ہے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اسی بنا پر محدثین اور فقہاء نے لکھا کہ اپنے گھر کا ایک حصہ عبادت کے لیے خاص کر دینا اور مسجد بیت کی طرح اسے بنانا یہ مستحب ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج 99% ہمارے مکانات ایسے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے گھر کے کسی گوشے کسی حصے کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا، جہاں چاہا وہاں عبادت کر لی۔ تاہم مومن کا ہر گھر عبادت کی جگہ، بطور خاص وہ حصہ جو عبادت کے لیے مخصوص ہو جائے، مسجد بیت۔ اس مسجد بیت کو اصل مسجد سے ایک طرح کی مشابہت حاصل ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں اس حصے کو بھی صاف ستھرا رکھنے، خوشبودار رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے جو اصل مسجد ہے وہاں پہنچ کر انسان میں توجہ، حضوری، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، دھیان لگتا ہے، توجہ بنتی ہے۔ تو اسی طرح اگر مسجد کا ایک گھر کا کوئی حصہ مسجد کی طرح بن جائے، مصلی بچھا ہو، صفائی کا زیادہ اہتمام ہو، کبھی دھونی دی جاتی ہو، تسبیح رکھی ہوئی ہو، قرآن کریم سامنے ہو، اس حصے میں پہنچ کر بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کی توجہ، انسان کا دھیان، انسان کا خیال اس جگہ پہ ضرور لگتا بڑھتا ہے۔ لہذا مومن کے لیے عبادت کی دوسری جگہ اس کا گھر، اور اس میں بطور خاص مسجد بیت۔ تیسری جگہ مومن کے لیے اس کے گھر سے باہر پوری روئے زمین ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ساری روئے زمین کو اللہ نے عبادت کی جگہ بنا دیا۔ میرا بندہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کھیتوں میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑوں پہ ہو، دریا یا دریا کے کنارے ہو، کہیں بھی میرا بندہ ہو، مجھ سے اگر مناجات کرنا چاہے، میرے سامنے پیشانی جھکانا چاہے، دامن پھیلانا چاہے، ذکر و تلاوت کرنا چاہے، نماز و عبادت میں لگنا چاہے، اے میرے بندے تم کہیں بھی لگ سکتے ہو اور کہیں بھی تم مجھے پانا چاہو تو پا سکتے ہو۔ اگر میری جنت تجھے مسجد میں مل سکتی ہے، اگر میری رحمت تجھے حرمین میں مل سکتی ہے، اگر میری رضا بیت المقدس میں مل سکتی ہے، اگر اجر و ثواب مسجد کے مسلے پر مل سکتا ہے، تو یاد رکھو میں تیرا وہ رب کریم ہوں کہ اگر تم میری رضا کی خاطر میرے سامنے اگر پیشانی جھکا دو اپنے گھر میں، دامن پھیلا دو اپنے گھر میں، تلاوت کے ذکر میں لگ جاؤ اپنے گھر میں، یا سڑکوں پہ چلتے ہوئے، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے اگر تم کوئی عبادت کرو گے، وہاں بھی میں تیری عبادت کو سنوں گا، تجھے اجر و ثواب دوں گا، اپنی رحمت کی چھاؤں تجھے لے لوں گا۔ میں اپنے کسی بندے کو کسی جگہ پہ محروم دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے عبادت کی جگہ اگر مسجد بنائی ہے تو عبادت کی دوسری جگہ تیرے گھر کو بنا دیا، اور تیسری جگہ میں نے گھر سے باہر کی جگہوں کو بنا دیا۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ میرے مولا مسجد کا دروازہ تو بند تھا، میں کس طرح تیری عبادت کرتا، مسجد کے مسلے مجھے نظر نہ آئے، منبر و محراب تک میں پہنچ نہ سکا، تیرے حرمین تک جا نہ سکا، خانہ کعبہ کے سائے میں پہنچ نہ سکا، تیرے نبی کے دیار اور نبی کے راضی اور گنبد خضرا کے جالی کے سامنے پہنچ نہ سکا، تو اللہ میں تیری عبادت کس طرح کرتا، کس طرح دامن پھیلاتا، اپنے گناہوں کی معافی کس طرح چاہتا۔ میرے بندے یہ بہانہ نہ بنانا، ہم نے تیرے گھر کا بھی عبادت کا جگہ بنا دی ہے، تیرے گھر کے حصے کو مسجد بیت بنا دیا ہے، لہذا تم محروم نہ رہنا، عبادت میں کمی نہ کرنا، اپنے شوق اور جذبے میں کمی نہ کرنا، بلکہ عبادتوں کی مقدار کو بڑھاتے رہنا. اور دوسری بات, جس مسجد میں تم جس پروردگار کے سامنے عبادت کرتے ہو, ذکر و تلاوت کرتے ہو, بہت ہی آہزانی سے سجدے کرتے ہو, وہ اللہ جس طرح مسجد میں ہے, اس اللہ کی نگاہ رحمت جس طرح مسجد میں ہے, اسی پروردگار کی نگاہ رحمت تیرے گھر میں بھی ہے. لہذا جس حضوری کے ساتھ, جس توجہ کے ساتھ, جس شوق رغبت کے ساتھ, جس دل کے شوق اور ولولے کے ساتھ, دل کی تمنا آرزو کے ساتھ تم مسجد میں لپکتے تھے اور مسجد میں جا کر کرتے تھے, اے میرے بندے, میں چاہتا ہوں اپنے گھر میں اسی شوق اور رغبت کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ بھی تم عبادت کرتے رہنا. اگر تم کسی آسمانی وبا کی بنا کر, کسی آسمانی فضائی بیماری کے بنا کر, علاج اور بیماری سے بچنے کے خاطر میرے گھر تک نہیں آنا چاہتے ہو, نہیں آ سکتے, دل کا جذبہ تمنا ہے مگر تم نہیں آ سکتے, میں رب کریم کیوں ہوں تو ذرے کے پہاڑ بنا دیتا ہوں, میں پروردگار ہوں چھوٹی گٹھلی کو بڑا درخت بنا دیتا ہوں. میرے بندے, تیرے دل کے جذبے اور دل کے اخلاص کی بنا پر, تیرے دل کے ولولے اور حوصلے کی بنا پر, تیرا سجدہ چاہے گھر میں ہوگا, تیری آہ زاری چاہے گھر میں ہوگی, تیرے دل کی تمنائیں چاہے گھر کے بستر پہ ہوں گی, میں رب کریم ہوں, مجھے کوئی روکنے والا نہیں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, میں تجھے اتنا دے دوں گا کہ تیری روح خوش ہو جائے گی, تو میرا بندہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. اس لیے وہ رب کریم دینے کو تیار ہے, وہ رب کریم رحمتوں کو برسانے کو تیار ہے, وہ رب کریم اپنی رحمت کی چھاؤں لینے کو تیار ہے. لہذا میرے احباب, سننے والے دوست, میں کہنا چاہتا ہوں, دل سے اس حسرت کو نکال دیجیے کہ میں مسجد میں نہ جا سکا تو مجھے نماز میں جی نہ لگا, میں مسجد میں تراویح نہ پڑھ سکا تو مجھے طبیعت نہ لگی, دل نہ لگا. نہیں, جس پروردگار کے لیے ہم مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں, جس پروردگار کے لیے مسجد میں تلاوت کا ذکر کرتے ہیں, اپنے وقت کو مسجد میں گزارتے ہیں, اسی پروردگار کے لیے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی تلاوت کریں. جو رب وہاں دیکھتا ہے وہی پروردگار یہاں دیکھے گا. جس رب کریم کی نگاہ رحمت وہاں ہے, اسی رب کریم کی نگاہ رحمت بھی گھر میں ہے. لہذا پورے جذبے, پورے شوق, پوری تمنا, پورے آرزو, پورے حوصلے کے ساتھ آج کی رات سے تراویح پڑھیے, اور شوق سے پڑھیے, دلچسپی سے پڑھیے, اس امید و یقین کے ساتھ پڑھیے, یقیناً پروردگار ہمیں محروم نہیں کرے گا. آپ نے علماء کرام, محدثین, بڑے بڑے لوگوں کے واقعات اور احوال سنے ہیں کہ اس رب کریم نے اگر کرم کرنا چاہا تو کسی کو راستے سے کانٹا ہٹانے پر بھی مغفرت فرما دی. اس پروردگار نے رحمت کرنے کا ارادہ کیا, کسی فقیر کو آدھی روٹی ٹکڑا دینے پر بھی مغفرت کر دی, جنت عطا کر دی. جو رب کریم آدھی روٹی ٹکڑے پر جنت دیتا ہو, جو پروردگار راستے سے کانٹے کے ٹکڑے ہٹانے پر جنت دے سکتا ہو, جو پروردگار کسی یتیم کے ہاتھ پر, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے پر جنت دے سکتا ہو, اللہ اللہ, کیا وہ پاک پروردگار ہم کمزوروں, ہم مسکینوں, ہم عاجزوں, ہم بے کسوں اور بے سہاروں کی گھر کی عبادت پہ جنت نہیں دے گا؟ کیا وہ رحمت سے نہیں نوازے گا؟ وہ رحمت کی چھاؤں عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا, لیکن شرط ہے ہم پورے شوق کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, ولولے کے ساتھ ہم اپنے پروردگار سے امید لگا کر عبادتوں کو شروع کرنا ہے. آج کی شام آنے سے پہلے مغرب کا وقت آیا, ہم خوشیوں کے ساتھ, شکر کے ساتھ, حمد و ثنا کے ساتھ, اللہ کے سامنے شکرانہ سجدے کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے اور پروردگار سے آج مانیں گے, پروردگار اس پورے رمضان میں میرے حوصلے کو, میری تمنا کو, میرے شوق کو, میرے جذبے کو، میرے ارادے کو، میری آرزوؤں کو میرے مولا دو چند بنا دیجئے، بڑھا دیجئے تاکہ وہ حوصلہ باقی رہے، شوق باقی رہے، میں تیرے سامنے جھکتا رہوں۔ میرے دوستو، دو باتیں بطور خاص سن لیے گا اس رمضان کو، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ رمضان پچھلے تمام صدیوں میں، جب سے رمضان کا مہینہ فرض ہوا، دوسری صدی سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا، اس وقت سے لے کر 14 صدی تک ایسا رمضان شاید پوری امت کے لیے نہیں ہوا ہوگا جیسا رمضان اس موقع پر آ رہا ہے۔ کسی خاص علاقہ، کسی خاص ملک، کسی خاص خطے میں ہوتا تو کوئی اور بات تھی، مگر یہ ایسا موقع ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ایک ایسا موقع ہے جس نے حرمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، بیت المقدس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دنیا کا ہر گوشہ ایک خوف و ہراس کے عالم میں ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے سنا کہا ہوگا کہ رمضان بالکل الگ ہی رمضان ہے۔ ہم بھی، آپ بھی اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اس رمضان کو الگ رمضان بنائیں۔ اس کے لیے بطور خاص دو باتوں کا اہتمام۔ پہلی بات، اپنے ایمان کو اپنے دل میں سجانا ہے۔ ایک ہے نفس ایمان، ایمان تو ہر مومن کے دل میں ہے، یہ فضل الہی سے ہے، لیکن اس رمضان میں ہمیں عزم و ارادہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو اپنے دل میں سجانا ہے۔ جو چیز سجتی ہے وہ روشن ہوتی ہے، جو چیز سجتی ہے اس میں دلکشی آتی ہے، جو چیز سجتی ہے وہ پربہار ہوتی ہے، جو چیز سجتی ہے اس کی طرف نگاہیں اٹھتی اور جمتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل میں اپنے ایمان کو سجانا ہے۔ ایمان کو سجانے کا طریقہ کیا ہے؟ عارفین نے لکھا کہ بطور خاص رمضان میں ایمان کو سجانا یہ ہے کہ دل کے جتنے گناہ ہیں، جس دل کو اللہ نے ایمان کی جگہ، ایمان کا گہوارہ بنایا ہے، اس دل کو تمام گناہوں سے، باطنی گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا عزم مسمم کر لیجئے، اور ہر دن افطار سے پہلے یا تہجد میں اپنے دل پہ ایک نگاہ ڈالیے کہ میرے دل میں کوئی دل کی بیماری تو موجود نہیں ہے۔ جب دل کی بیماریوں سے خالی ہوتا ہے، اخلاق زمینہ سے خالی ہوتا ہے، جب دل میں حسد، کینہ، بغض، عناد، اوجھل، کبر اور انتقام کا جذبہ، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر اور کسی کا انسلٹ، اس طرح کی چیزیں، بے صبری، ناشکری، اس طرح کی چیزیں اگر دل میں ہے تو کبھی ایمان سجتا نہیں ہے، کبھی ایمان میں دلکشی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کو ہم الگ رمضان بنائیں، وہ اس طرح کہ اپنے دل کو، ایمان کو سجائیں، اور دل کے ایمان کو سجانے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دل کے تمام تر بیماریوں، اخلاق ذمیمہ، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، اس سے بچیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بیماریوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مغفرت سے، دعا کی قبولیت سے محروم نہ رہ جائیں۔ لہذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کا یہ رمضان جو الگ رمضان ہے، ہمارے لیے رمضان الگ بنے۔ اس طرح کے پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں یقیناً ہم نے کچھ کوششیں کی ہوں گی، مگر اس رمضان میں 100% ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان سج جائے، روشن، دلکش، پر بہار ہو جائے، اور اس کے لیے اپنے دل کو اخلاق ذمیمہ، اخلاق قبیحہ، برے اخلاق ان کا تذکرہ آیا، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن سے پہلی بات سمجھیے، دوسری چیز کہ آپ اگر اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اپنے گھر میں نظام اوقات بنا لیے، ٹائم ٹیبل بنا لیجیے،
اور اس ٹائم ٹیبل کا آپ تمام کے تمام پابند ہو جائیے. اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں تو جس طرح مسجد میں جا کر پہلے جاتے ہیں وہاں کبھی تحیت الوضو پڑھتے ہیں, سنت پڑھتے ہیں, فرض پڑھتے ہیں, سنت پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں اور کچھ انتظار میں بیٹھتے ہیں. لہٰذا یہ طے کریں میرے احباب کہ نماز کا ایک وقت طے کر لیں اور کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا ایک وقت طے کریں اور اس وقت میں تمام کے تمام بیٹھیں, تحیت الوضو, تحیت المسجد, سنت اور نفل پڑھیں, ذکر میں لگیں اور جس طرح 15 سے 20 منٹ ہمارا مسجد میں وقت گزرتا ہے اسی طرح مصلی پر گزرے. ہرگز ہرگز نہیں, یہ محرومیت کی شاید بات ہوگی, یہ شاید محرومیت کی علامت ہو جائے گی کہ جیسے اس پورے سال میں کبھی مسجد میں ہم نہ جا سکے کسی وجہ سے اور گھر پہنچے, گھر پہنچ کر ہم نے مصلی بچھایا, نماز پڑھی, جیسے تیسے تسبیح پڑھی, دعا کی اور اٹھ گئے. نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اللہ کا واسطہ دے کر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر, صحابہ محدثین کا واسطہ دے کر, اللہ کے ان بندوں کا واسطہ دے کر جو راتوں کو جاگتے رہے, دنوں میں بھوکے پیاسے رہے, زبان سے ہمیشہ ذکر و تلاوت میں لگے رہے, ان کا واسطہ دے کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پنجگانہ نمازوں کا ایک وقت طے کر لیجئے اور کم سے کم ہر نماز میں, تراویح کے علاوہ ہر نماز میں 15 منٹ کا وقت ہر ایک کا مسجد بیت میں گزرے, مصلی پر گزرے, تلاوت و ذکر میں گزرے, تحیت الوضو, تحیت المسجد میں گزرے. اس طرح اگر ہم مسجد میں اپنے گھر میں مسجد بیت میں وقت گزاریں گے انشاءاللہ دل جمعی ہوگی, حضوری کی کیفیت ہوگی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, پیشانی سجدے میں ہوگی اور سجدے کی لذت و سرور آپ پائیں گے. لہٰذا مسجد اپنے وقت کا لحاظ کر لیں اور جس سے رمضان کے روزے میں روشنی آتی ہے وہ ہے کثرت تلاوت, تلاوت تلاوت کی کثرت کر لیجیے. اسی طرح اگر فقیر نہ آئے روزانہ ایک بنائیے, ڈبہ بنائیے, اس میں جتنا ہو سکے صدقہ کی نیت کر لیجیے. اسی طرح دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے. میرے دوست, میرے احباب, آپ میں بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو کسی اجتماع کے موقع پر, کسی دینی محفل مجلس کے موقع پر جاتے ہوں گے, دعاؤں میں شریک ہوتے ہوں گے, ایک اجتماعی ماحول میں رونے کا ماحول کہیں بنتا ہوگا, مگر کیا جس پاک پروردگار کے لیے آپ اس اجتماعی ماحول میں آنسو کے قطرے بہاتے تھے, کیا اسی پاک پروردگار کے سامنے اپنے گھر میں مصلی پر آنسو کے قطرے نہیں بہا سکتے؟ لہٰذا کوشش کیجئے اپنے گھر میں انفرادی طور پر یا گھر کے لوگ مل کر ایسی دعائیں کرتے رہیں جن دعاؤں میں آہوزاری ہو, آنسو کے قطرے ہو, اپنے لیے بھی, دوست احباب کے لیے بھی, اقربا کے لیے بھی, رشتے داروں کے لیے بھی, زندے کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, اپنے وطن کے تمام بھائیوں کے لیے بھی, اپنے وطن میں جتنے لوگ بستے ہیں چاہے کسی بھی دین و مذہب کو ماننے والے ہوں, ہر ایک کی عافیت و سلامتی کے لیے, وبا سے بچنے کے لیے دعائیں کیجئے. دنیا کے ہر انسان اور اپنے ملک میں بسنے والے ہر انسان کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے دوری کی دعائیں کیجئے. یہ بھی ایک شفقت ہے جو اللہ کی شفقت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے دعائیں کریں. لہٰذا اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, ان باتوں کو ذہن میں رکھیے, ہو سکے تو پھر بات میں سن لیجیے تاکہ رمضان بہتر سے بہتر گزرے اور اس بات کو دھیان میں جمع لیجیے جس اللہ کے لیے آپ نے پچھلے رمضانوں میں روزہ رکھا, جس اللہ کے لیے آپ نے تلاوت اور تراویح پڑھی, اسی اللہ کے لیے آج بھی کرنا ہے, اسی پاک پروردگار کے سامنے آج بھی جھکنا ہے. لہٰذا اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے, دل کی توجہ کو مسجد بیت کی طرف بنا کے رکھیے, ٹائم ٹیبل بنا لیجئے اور اپنے وقت کو بہتر سے بہتر گزاریے. پوری امت کے لیے دعائیں کیجئے, اللہ تعالی ہم تمام کو ہر پریشانی سے, ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے اور جو احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہے حکومت کی طرف سے, جو باتیں کہی جاتی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, اس معاملے میں بھی ہمیں اپنی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور وہ طریقے جو انہوں نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ظاہر ہے بیماریوں سے بچنے کی تدبیریں یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آدمی تھوڑی سی بے احتیاطی کرتا ہے خود پریشان ہوتا ہے, گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, بیوی بال بچے پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر اس ایک انسان کی بے احتیاطی سے پورا گھر کا ماحول بکھر جاتا ہے. ایک بندہ اسے بے احتیاطی کی بنیاد پہ کچھ ہوا, اس کے گھر کے 15 سے 20 افراد کو لے جایا گیا اور ہر ایک کو الگ الگ رکھ دیا گیا. سوچو روزہ کس طرح ان کا ہوگا, کس طرح تراویح ہوگی, اور کس طرح ہر ایک الگ الگ رکھ کر اپنے وقت کو گزاریں گے. اس لیے بے احتیاطی سے بچیے, اپنے وقت کو اپنے گھر میں گزاریے, تراویح اپنے گھر میں ادا کیجئے. گھر میں چند افراد ہوں, کوئی حافظ ہو تو پورا قرآن سن لیجئے, اور اگر چند افراد حافظ نہ ہو تو سورہ تراویح پڑھ لیجئے. مگر اجتماعی زیادہ سے زیادہ ماحول بنانے کی کوشش نہ کیجئے, بلکہ اپنے دل کو بنانے, اپنی آنکھوں کو بنانے, اپنے روحوں کو بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے بعد دعا وہ ہے, بہت سے احباب وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم بڑی مقدار میں اس کی تلاوتیں کی ہیں, ان کی خواہش ہے کہ اس کے تعلق سے بھی دعا ہو جائے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, مقروض ہیں, گھروں کی تنگیوں میں ہیں, ان کی تمنا ہے دعا ہو جائے. آج دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے, ذکر و اذکار کی برکت سے, تسبیح اور درود پاک اور صلاۃ و سلام کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی پریشانی کو دور بھی فرمائے, اور رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے, ہمارے باطن کو بھی پاک کرے. یا عاجز آپ تمام سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس عاجز و مسکین کو ہمیشہ یاد رکھیں. انشاءاللہ روزانہ تراویح کے بعد تقریباً 10 بجے رات میں 20 سے 25 منٹ کچھ نہ کچھ خطاب اور کچھ نہ کچھ باتیں ہوا کریں گی. اللہ باتیں سب سے پہلے میرے حق میں مفید بنائے, میرے دن زندگی کو بننے کا ذریعہ بنائے. میرے احباب اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, آنکھوں کو جھکا لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, ذرا خیال کیجئے. رمضان کی آمد سے پہلے پہلے یہ آخری جمعہ ہے, اس کے بعد رمضان کا جمعہ شروع ہوگا. پروردگار نے اگر ہمیں دنیا سے رخصت کر دیا ہوتا, ہم کفن پہن کر مٹی میں پہنچ گئے ہوتے, تو یہ قیمتی موقع تو ہمیں نصیب نہ ہوتا. جو لوگ اپنی قبروں میں پہنچ گئے وہ ایک تسبیح کے محتاج ہو گئے, وہ ایک رحمتوں کے محتاج ہو گئے. جس طرح ایک پیاسا انسان جہاں کبھی پانی نظر نہ آتا ہو, اگر پانی کا کوئی گھونٹ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے. ایک مردہ اگر پریشان ہے, اگر اسے کوئی نیکی اور ثواب پہنچاتا ہے, اس کی روح اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتی ہے, کیونکہ وہاں اس کے نیکی کا موقع نہیں ہے. اللہ نے ہم کمزوروں کو, بے قصوں کو, بے سہاراؤں کو اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے. لہذا اپنے اللہ کے سامنے آج توبہ کر لیجئے, استغفار کر لیجئے, ندامت کے اسے بہا دیجئے. میرے مولا صرف اور صرف تیرا ہی فضل تھا, تیرا ہی کرم تھا, تیری ہی نوازش تھی اللہ تعالیٰ کہ تُو نے ہمیں یہ موقع دیا. ورنہ بعض شہر ایسے ہیں مہاراشٹر میں جہاں کئی دنوں سے 15, 20, 25 موتیں روزانہ ہونے لگی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شہر کو, ایسے علاقے کو خاص طور پر محروم کرے. پروردگار کے سامنے بہت سے بندے, بہت سی عورتیں, بہت سے بچے روزانہ اپنے محلے سے 5-7 مردوں کو جاتا ہوا دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کی صبح ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں, پتہ نہیں کل ہمارے گھر سے کوئی جنازہ نہ نکل پائے. ایسے دو شہر کے نام ہمیں پتہ چلے. اللہ تعالیٰ پروردگار ایسے تمام شہروں کو محفوظ فرمائے, پورے ملک کو محفوظ فرمائے, اور کسی بڑی مصیبت سے جس سے انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, اس سے اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کو بچائے. تو ایسی خبروں کو سن کر جہاں دعائیں کرنی ہے, ایسی خبروں کو سن کر جہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے, وہی پروردگار کے سامنے شکر کی پیشانی جھکانا ہے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے, اور توفیق عمل کے ساتھ ساتھ دل کی دولت مانگنا ہے. اور دل کی دولت یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں انابت ہو, توجہ ہو, خوشی خوشی ہو, آہوزاری ہو, حضوری کی کیفیت ہو. اے میرے مولا, ہم نے اگر اپنے شہروں میں روزانہ 10 سے 15-20 جنازوں کو دیکھا, مردوں کے جنازوں کو دیکھا, علماء کے جنازوں کو دیکھا, اللہ اللہ, پھر بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہیں, دل میں کوئی خوف نہیں, بدن پہ لرزہ نہیں, تو اللہ ایسا لگتا ہے ہمارے لیے محرومی کا راستہ چل رہا ہے. اس لیے ایسی خبروں کو سن کر, ایسے ماحول کو دیکھ کر اللہ کے سامنے لرزیے, اللہ کے سامنے تڑپیے, اللہ کے سامنے آنسو بہائیے, اللہ کے سامنے توبہ طیب ہوئیے. اللہ نے کچھ مال دیا ہے, غریبوں فقیروں مسکینوں یتیموں اداروں پر خرچ کر لیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے. ہاتھ اٹھائیے اپنے پروردگار کے سامنے, اپنے دل کا دکھنا بھی کہیے, گندے دل کو پیش کر دیجئے, گندی زبان کو خدا کو دکھلا دیجئے, گندی آنکھوں سے آنسو کے قطرے دکھلا دیجئے. پروردگار سامنے سے پہلے پہلے ہم کمزوروں کو اگر معاف کرتا ہے تو ہم رحمت کے زیادہ حقدار بنیں گے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا, جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم اعطني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين, اللهم اعطني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت الاعز الاكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ خطاؤں کو درگزر فرما, اللہ لغزشوں کو معاف فرما, اللہ جان کر بے جانے جتنے گناہ ہو چکے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ آپ کے ہزاروں بندے لاکھوں بندے ایسے ہیں اللہ جو حرم کو سنسان دیکھ کر, اللہ مسجدوں کو سنسان دیکھ کر ان کا دل تڑپ گیا, اللہ ان کے دلوں میں تڑپ پیدا ہو گئی. اللہ تیرے فیصلے پہ راضی تو ہے مگر تیرے گھر میں نہ جانے پر اللہ دل ٹوٹ رہا ہے. تیرے در دیوار کو, تیرے گھر کے در دیوار کو نہ دیکھنے پر اللہ ان کا دل غمزدہ تو ہو رہا ہے. اللہ ایسے ماحول کو دور فرما دیجیے, امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ظاہری گناہ ہو, باطنی گناہ ہو, آنکھوں کے گناہ, زبان کے گناہ, اللہ دل کے گناہ, ہاتھ پاؤں کے گناہ, اللہ مال کے گناہ, جسم کے گناہ, اللہ دن کے گناہ, راتوں کے گناہ, پروردگار صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ اللہ یاد ہو یا بھول گئے ہو تمام تر گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے, زبان کو پاکیزہ بنا دے, اللہ دلوں کو پاکیزہ بنا دے. رب کریم ایسے ماحول میں جبکہ آئے دن موت کی خبریں آ رہی ہیں, اللہ آئے دن بیماری کے پھیلنے کی خبریں بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ ایسے ماحول میں ہی اگر ہمیں اپنی فکریں نہ ہو, ہمیں اپنی فکریں نہ ہو تو اللہ پھر ہماری فکر کب بڑھے گی. اللہ ہمیں غفلت سے بچا دے, دل کی قساوت سے بچا دے, دل کی سختی سے بچا دے, اللہ دل کے پتھر ہونے سے بچا دے, اللہ آنکھوں کے پتھر ہونے سے بچا کر میرے رب کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما کر فضل و کرم کا معاملہ فرما کر پوری امت کو معاف فرما دیجئے. اللہ آپ کے بندے بندیاں آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا میں شریک ہوں گے. رب کریم تو ہی جانتا ہے کون کس غم کی ماری ہے, کون کس دکھ کا دکھیا رہا ہے, کس کے گھر میں کون سا مرض ہے, کس کے گھر میں مدتوں سے کوئی بیمار ہے, اللہ کس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے, اللہ کس کے گھر میں پیسہ نہیں بچوں کا علاج کرا سکے. رب کریم پوری انسانیت پریشان ہے, اللہ جی ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ دور فرما دیجئے, اسباب ظاہرہ عطا فرما, اسباب غیبیہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, اے اللہ حوصلے کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ اپنے وقتوں کو گھر کی مسجد میں اے اللہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو آپ ناراض ہو جائیں اور ہماری تراویح سوکھی سوکھی ہو جائے, کبھی تراویح چھوٹ جائے, غفلت و سستی آ جائے, بدن تھکنے لگے, پیاس سے بےتاب ہونے لگے, بیمار کو بیماری پڑ جائے. اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما کر رب کریم ہمارے لیے آسانی کا, سہولت کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ چستی عطا فرما دینا, جسمانی طاقت و قوت عطا فرما دینا, اللہ دل و دماغ میں حوصلہ عطا فرما دینا. اللہ ہر قسم کی وہ باتیں جس سے آپ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں, اللہ وہ باتیں جس سے تیری ناراضگی ٹپکتی ہے, اللہ دل آزاری سے, دل کے دکھنے والی باتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جی جن لوگوں نے آپ کے کلام کو بڑی محبتوں سے پڑھا, جنہوں ذکر و اذکار کیا, پیارے حبیب پہ لاکھوں لاکھ صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیا, اللہ قبول فرما لیجئے, قبول فرما کر زندگیوں کے بہتر بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے. رب کریم رب کریم, اور آئندہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ان عبادات کے ذریعے سے ہمیں روحانی اور باطنی نعمتیں عطا فرما, اللہ ان عبادات کے ذریعے سے ظاہری نعمتیں عطا فرما, اللہ ان عبادات کے ذریعے سے پروردگار شہروں کو ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. پورے ملک میں میرے مولا جہاں جہاں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ ان بیماریوں کو ختم فرما, خاص طور پر مہاراشٹر کا علاقہ, اس میں بھی میرے مولا مالیگاؤں کا شہر اللہ بہت ہی زیادہ اب متاثر ہوتا جا رہا ہے. اللہ کرم کر دیجئے. اللہ وہ شہر تو مسجدوں کا شہر ہے, مدارس کا شہر ہے, مکاتب کا شہر ہے, علماء کا شہر ہے, اے اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کا شہر ہے, ہر قوم پر خرچ کرنے والا یہ شہر ہے. اللہ کریم اس شہر کو بھی بطور خاص محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے عافیت عطا فرما دیجئے. اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں, علماء گزر چکے, اللہ صلحاء گزر چکے, خواتین گزر چکی, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اللہ جو لوگ رمضان سے دو دن پہلے گزر گئے ہوں گے, اللہ اگر گزرنے سے پہلے ان کو بھی موت کی نشانی نظر آئی ہوگی تو اللہ کیا دل ٹوٹا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم دنیا سے جا آ رہا ہے اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے. اے اللہ جتنے دنیا ایک گزر چکے اہل ایمان تمام کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے, رحمتوں سے بھر دیجئے, فضل و کرم کر دیجئے, تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ آپ کے بہت سے بندے ان کے دل کی بہت سی تمنائیں ہوں گے, ارمان ہوگا, ان کی حاجتیں ہوں گی, اللہ تمام کی حاجتوں کو پوری فرما. اللہ بہت سے ایسی مائیں ہیں جو دیہات میں رہتی ہیں, ان کے بیٹے شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ وہ تو خود کھانے کے محتاج بنتے ہیں, اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیسے کر پائیں, اپنی بوڑھی ماں کو خرچہ کیسے بھیج سکیں. اللہ بہت سے اہل علم ایسے ہوں گے میرے مولا جو اپنے گھروں میں دبے ہوں گے, سفید پوش ہوں گے, کسی سے زبان کھول نہیں سکتے, کسی سے کچھ کر نہیں سکتے, مگر گھر میں فقر و فاقہ ہوگا, دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے. اے میرے مولا غیب سے انتظام فرما دیجئے, غیب سے انتظام فرما دیجئے, فقر و فاقہ سے ایسے اہل علم کے گھروں کو دور کرتے ہوئے خوشحالی فراوانی عطا فرما دیجئے. میرے مولا علماء کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ علماء کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ تمام مدارس مساجد مکاتب کی حفاظت فرما دے, ہر قسم کی بدگمانی سے ہمارے ملک کو بچا ہوئے, ملک میں بسنے والے ہر بھائی کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت, ایک دوسرے کی خدمت و ہمدردی کا جذبہ عطا فرما دیجئے. ہر قوم کے ساتھ, ہر مذہب کے ساتھ, دنیا میں بسنے والے ہر لوگوں کے ساتھ ہمدردی محبت کا جذبہ عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.